أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. 35 رکوع کا آغاز ہو رہا ہے تین واقعات سے. دو کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ. فرمایا الم تر الى الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا تم نے غور کیا یا دیکھا اس شخص کے معاملے کو کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، محاجہ کیا، فی ربہ ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اور جس شخص نے محاجہ کیا تھا، جھگڑا کیا تھا، وہ اس بنیاد پر کہ اسے اللہ نے بادشاہی دی تھی. یہ اصل میں وہ عراق کا جو جس طرح مصر کے جو فرما روا ہوتے تھے انہیں فرائنہ کہتے ہیں، فرعون کی جمع فرائنہ، اسی طرح عراق کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے انہیں نماردہ کہتے تھے. تو نمرود کے نام سے جس شخصیت کو آپ بھی جانتے ہیں یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے. قال انا احی و امیت. اب یہ ایک مکالمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مابین ہوا، اور گمان یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبد میں وہ گھس کر اور ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا تھا، جس کا ذکر بڑی تفصیل سے سورہ صافات میں اور سورہ سعد کے اندر موجود ہے، تو اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود اس کے دربار میں پیش کیا گیا، اور اس موقع کا یہ مکالمہ ہے جو قرآن حکیم میں نقل ہوا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. نمرود نے سوال کیا ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے؟ یہ جو بادشاہ ہوتے تھے اور ان کے پاس جو خدائی اختیارات ہوتے تھے اس بنیاد پر ان کے اندر خناس بیٹھ جاتا تھا کہ ہم رب ہیں، جیسا کہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، قانون سازی کا اختیار بھی میرے پاس ہے اور اختیار مطلق بھی میرے پاس ہے. یہی معاملہ اس شخص کا تھا. تو اس نے جب سوال کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ رکھتا ہے، زندہ کرتا ہے اور موتاری کرتا ہے. قال انا احیی و امیت. اور اس پر نمرود نے یہ کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، موت اور زندگی کا اختیار تو میرے ہاتھ میں بھی ہے، میں جسے چاہوں اس کی جان لے لوں، اور اگر کسی ایسے شخص کو کہ جس کو اگلے روز پھانسی ہونی ہے اس کو چاہو تو اس کی جان بخش دوں. تو گویا کہ اس کو میں نے زندگی عطا کر دی اور اس شخص پر میں نے موت طاری کر دی، تو اس میں تو پھر میرے میں اور تمہارے خدا میں تو کوئی فرق نہیں ہو، یہ اختیار تو میرے پاس بھی. انا احیی و امیت. اب اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یاتی. قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے کہا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق. اب گویا کہ حضرت ابراہیم نے وہ بات کی کہ جس کا توڑ ممکن نہیں تھا، کہ میرا رب یا اللہ تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتح بہا من المغرب، اگر تمہیں کوئی خدائی کا دعویٰ ہے تو تم کسی دن اسے مغرب سے نکال کر دکھا دو. فبہت الذی کفر، اور وہ شخص وہ نمرود جو تھا بالکل مبہوت ہو کر رہ گیا، ظاہر ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناک آؤٹ ہو گیا. اب اس کا کیا وہ جواب دے سکتا تھا جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی عطا فرمانے والا اور موت طاری کرنے والا ہے، تو اس نے کہا یہ اختیار تو میرے پاس بھی ہے، اب اس کا کیا جواب ہوتا؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو پسند نہیں فرماتا. او کالذی مر علی قریۃ، یا مثال اس شخص کی کہ جو ایک بستی پر سے گزرا. اب یہ خاص طور پر حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ بخت نصر جو تھا اس نے جو حملہ کیا تھا اور اس میں جو ہے وہ تہس نہس کر دیا یروشلم کو، ہیکل سلیمانی کی جو اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور چھ لاکھ افراد کو اس نے قتل کیا تھا، اور چھ لاکھ کو جو ہے کیپٹس بنا کر اور قادی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا. اس کے بعد پھر ایک بڑی مردنی چھائی رہی ان کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ یہ تو حالات وہ تھے کہ جس میں گویا کہ اس قوم کے اندر جسے آپ زندگی کہتے ہیں وہ تو بالکل ختم ہو گئی، اتنی بڑی تباہی آئی. اور پھر ایک دن حضرت عزیر علیہ السلام جب گزرے اس بستی کے پاس ہے، یروشلم کے پاس ہے، جو کبھی بڑا آباد تھا لیکن اب وہاں جو ہے الو بول رہے تھے اور کوئی اینٹ سلامت نہیں تھی، تو اس موقع پر ان کے دل میں خیال آیا کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو، جو بڑی بہرحال مبارک جگہ ہے، انبیاء کا مسکن رہا ہے، پھر دوبارہ اس جگہ کو آباد کر دے گا. تو یہ خیال جو ان کے دل میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مشاہدہ کرایا، اس کا ذکر ہو رہا ہے. اوکل الذی مر علی قریۃ، یا مثال اس شخص کی کہ جو ایک بستی پر سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور یہ یروشلم کی بستی تھی کہ جو اپنے گویا کہ جڑ بنیادوں سے بالکل فارغ ہو چکی تھی. خاویۃ علی عروشہا، ان کی چھتیں جو ہے وہ زمین بوس ہو چکی تھی. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس پر حضرت عزیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد کیسے ممکن ہے کہ اس کو دوبارہ زندہ کرے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، اب یہ خیال ان کے ذہن میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک تجربہ انہیں کرایا کہ ان پر 100 برس کے لیے ایک طویل نیند یا موت طاری کر دی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی 100 برس کے لیے. ثُمَّ بَعَثَهُ، اور اس کے بعد انہیں پھر زندہ کیا. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کتنا عرصہ رہے اس حالت میں، جو انہوں تو یہ سمجھا ہوگا کہ میں صرف نیند آ گئی تھی سو گیا تھا، کتنا عرصہ سوتے رہے. قال لبثت یوما او بعض یوم، تو اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں شاید پورا دن سوتا رہا ہوں، یا یہ کہ اس کے اگلے دن کا کوئی حصہ بھی، شاید اتنی طویل نیند تھی. قال بل لبثت مئات عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم 100 برس سوتے رہے، 100 برس کی موت جو ہے ہم نے تم پر طاری کیے رکھی. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، تو اب ذرا نظر ڈالو تم اپنے توشہ دان کی طرف کے جس کے اندر وہ کھانے پینے کے لیے بھی وہ اپنے ساتھ لے کر چلے تھے، جس طرح کوئی ناشتہ لے کر یا دوپہر کا کھانا لے کر چلتا ہے وہ بھی موجود تھا، کھانے کا سامان بھی، اور پھر یہ کہ پانی کے لیے، پینے کے لیے پانی بھی موجود تھا. ذرا اس پر نظر ڈالو، لم یا تسنا، اس کے اندر کوئی تغیر واقع نہیں ہوا، کوئی بسان یا کوئی باسی پن، وہ معلوم ہوتا کہ جیسا لے کر چلے تھے ویسے کا ویسا ہے. وندر الا ہماری کا، اور ذرا اپنی سواری، جو گدھا جس پر آپ سوار تھے، ذرا اس پر نظر ڈالیں. ولی نجعلک آیۃ للناس، اور ہم نے اس کو تمام لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دی. اب اس پورے واقعے کو بھی کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہ خالصتاً اب وہ گدھا جو تھا، جو ان کی سواری تھی، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بالکل، اس کی ہڈیاں بھی گویا کہ بالکل بھربری ہو چکی تھی، اس کا کوئی وجود تھا ہی نہیں. جس طرح کسی جنگل کے اندر کوئی جانور جو ہے مرنے کے بعد، جو ہے کچھ عرصے کے بعد، اس کی کیا شے باقی رہتی ہے. وَنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ، اور تاکہ ہم یہ تمہیں دوسرے آنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک نشانی بنا دیں، اپنا یہ تجربہ تم انہیں بیان کرو گے. وَنظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، اب ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، اور دیکھو ہم اس پر کیسے ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، كَيْفَ نُنشِزُهَا، کیسے ہم ان کی ہڈیوں کو ترتیب میں رکھتے ہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اور اس کے بعد ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. تو گویا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے جو ہے وہ مردہ گدھا جو ان کی سواری تھی وہ زندہ کر دی اللہ نے، اور ان کے ذہن میں یہ جو خیال آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا، تو ایک مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں کرا دیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. فلما تبین لہ، اور جب یہ بات ان پر واضح ہو گئی، وہ مشاہدہ انہوں نے کر لیا. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس پر انہوں نے کہا کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. گویا کہ میرے دل میں یہ جو وسوسہ آیا تھا کہ شاید یہ شہر جو بالکل مردہ ہو چکا، ابھی اب دوبارہ آباد نہیں ہو سکے گا، اللہ قادر ہے اس پر. تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا تھا کہ اے پروردگار ارینی، مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتا، تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. اب نبی کو اگرچہ بہت سے غیبی حقائق اللہ تعالیٰ گویا کہ وحی کے ذریعے بھی بتا دیتے ہیں اور مشاہدہ بھی کراتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اطمینان قلبی کے لیے یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر آ گئے، اے پروردگار میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو مردہ کو زندہ کر دے گا، انسان خواہ 10,000 برس پہلے کا مرا ہوا کیوں نہ ہو تو زندہ کر دے گا، لیکن اگر اپنی آنکھوں کے ساتھ، سر کی آنکھوں سے میں دیکھ لوں، مشاہدہ کر لوں، تو یقین اور مزید گہرا ہو جائے گا. قال اولم تؤمن، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے اس بات پر. قال بلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، ایمان تو ہے، یہ ایمان گویا کہ یہ تو بہت پختہ ہے، دل کے یقین والا ایمان ہے، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کا مزید اطمینان بھی چاہتا ہوں. اس میں یہ نہیں ہے کہ ایمان کے اندر کوئی کسر رہ گئی تھی یا کوئی اس کے اندر جو ہے کمی یا کوئی عیب موجود تھا، لیکن اس میں مزید پختگی پیدا کرنے کے لیے اگر تو مجھے مشاہدہ کرا ہی دے، کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو پھر یہ کہ میرے اندر مزید ایمان پیدا ہو جائے گا. ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب چار پرندے حاصل کرو. فصرهن، اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، سدھا لو. اب اس میں جو ہے بائبل کے اندر موجود ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، بائبل میں بھی ہے، کہ چار پرندے جو تھے، ایک مرغا لیا تھا، ایک مور تھا، ایک کبوتر تھا اور ایک کوا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان چار پرندوں کو اپنے سے مانوس کر لو، کہ جب تم آواز دو، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جو کوئی جانور کسی شخص کے پاس زیادہ عرصہ رہے تو اس کی آواز کو پہچانتا بھی ہے، وہ بلائے تو ہے، اس کی طرف جو ہے وہ چلا آتا ہے. تو یہ مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کرایا کہ ان چاروں پرندوں کو ذبح کرو اور پھر اس کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں مکس کر دو، اور اس کے بعد ایک حصہ جو ہے اس گوشت کا ایک چٹان پر رکھ دو، دوسرا کچھ اور فاصلے پر چٹان پر رکھ دو، ایک اور تیسری چٹان پر رکھ دو، اور اس کے بعد تم ان کو آواز دو. وہ چونکہ پرندے جو تم نے اپنے ساتھ مانوس کیے تھے وہ تمہاری آواز کو پہچانتے ہیں، تم دیکھو گے کہ یہ چاروں کے چاروں پرندے جو ہے زندہ ہو کر تمہاری طرف دوڑتے چلے آئیں گے، اٹھتے چلے آئیں گے. اب یہ پورا واقعہ ہے یہاں پس منظر میں اختصار کے ساتھ، وہ پوری جو ہے گویا کہ جو تفصیل میں نے آپ کو سامنے رکھی ہے اس طرح تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ یہی ہے. قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چار پرندے حاصل کرو، فصرهن، اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، الیک، اپنے ساتھ. ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، اور پھر اس کے بعد یہ محذوف ہے کہ ان کو ذبح کرو اور ان پرندوں کا ایک ایک حصہ جو ہے گوشت کا، علی کل جبل، یہ جو پہاڑ یا چٹان ہے ان کے اوپر رکھ دو. ثم ادعوهن، اور اس کے بعد انہیں ندا لگاؤ، آواز لگاؤ، وہ آواز کے جس سے یہ مانوس تھے، یا تین کسایا، یہ اڑتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے تمہاری طرف چلے آئیں گے. تو گویا کہ یہ مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرایا اس سوال کے جواب پر کہ کیف تحیی الموتا، تو ایک مشاہدہ کرا کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ مجھے مزید اطمینان قلب حاصل ہو جائے. وعلم ان اللہ عزیز الحکیم، اور جان لو اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست کمال حکمت والا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، دیکھیے وہی انفاق کی بحث، یہ جو امت مسلمہ والا جو حصہ ہے 22 رکوع، اس کے اندر یہ چاروں مضامین جو ہیں بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، قتال ہے، انفاق ہے، آئلی نظام جو تمہارا ہے، نکاح ہے، طلاق، یہ تمام معاملات جو ہے یکے بعد دیگرے آ رہے ہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال ان لوگوں کی کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں. دیکھیے ایک ایتاء مال ہے، اپنا مال دینا، آت المال علی حبہ ذوی القربا والیتاما، یہ تو گویا کہ خدمت خلق کا جو بھی شعبہ ہے، آپ نے کسی کی جو ہے وہ آپ نے خبرگیری کی ہے، کوئی ہاسپٹل جو ہے تعمیر کر دیا، کسی کے علاج معالجے دوا دارو کا بندوبست کر دیا، کسی کی اور تکلیف رفع کر دی، یہ خدمت خلق ہے، اس کے لیے ایتاء مال کے الفاظ جو ہیں قرآن حکیم استعمال کرتا ہے. لیکن انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ خالصتاً وہ رقم جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صرف کی جائے گی، لہذا آگے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ خاص طور پر اس مد کے لیے ہیں، وہ لوگ کے مثال المثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی کہ جو اپنے مال فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں انفاق کے ذیل میں. ينفقون کا مثل حبت، اس کی مثال ایسے گویا کہ ایک دانہ ہے، انبتت سبع سنابل، وہ ایک دانہ آپ نے زمین میں ڈالا، اس میں سے سات بالیاں نکل پڑی، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی کے اندر جو ہے وہ 100 دانے موجود ہیں. گندم کی بہترین مثال ہے، ایک بیج آپ ڈالیں، اور اب جو ہمارے جو فرٹیلائزنگ ایجنٹس ہیں وہ اتنے زیادہ آ گئے ہیں کہ وہ ایک بیج سے 700 کی بجائے ممکن ہے آپ جو ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ دانے حاصل کر لیتے ہو. جو زمین آپ کی پہلے ایک ایکڑ کے اندر بمشکل 10 یا 15 من جو ہے گندم پیدا کرتی تھی، اب 40-40, 50-50 من آپ اس سے حاصل کر رہے ہیں. یہ جینیٹک انجینئرنگ جو ہوئی ہے آپ کے یہاں ایگریکلچر کے اندر، اس کے نتائج ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم دیا ہے کہ وہ تحقیق میں جو ہے وہاں تک پہنچ گئے. لیکن یہاں 700 دانوں کا ذکر ہے، اور گندم اس کی بہترین مثال ہے، ایک دانے سے جو ہے ایک پودا برآمد ہوا، اس کی 7 بالیاں ہیں، اور ہر بالی کے اندر پاکٹس کے اندر جو ہے وہ دانے آپ کو موجود نظر آئیں گے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بھی بڑھ کر اضافہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. گویا کہ ایک درہم بھی اگر اللہ تعالیٰ کے رستے میں انفاق فی سبیل اللہ کی مد میں اگر صرف کرتے ہو، دین کی سربلندی کے لیے اپنا روپیہ پیسہ صرف کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا جو ہے جو ثواب عطا فرمائے گا. واللہ واسع علیم، اللہ بہت ہی وسعت والا، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ کے جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے رستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر یہ کہ وہ اسے فالو نہیں کرتے یا اس کا پیچھا نہیں پکڑتے جو انہوں نے خرچ کیا تھا، کسی کو احسان دھر کر یا یہ کہ اسے ایذا پہنچا کر. اب یہ انداز بھی ہوتا ہے آپ نے کسی کی مدد تو کر دی لیکن یہ کہ پھر بار بار جو اسے یاد دلا رہے ہیں فلاں وقت میں نے تمہاری یہ مدد کی تھی اب اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے یا یہ بار بار احسان دھر رہے ہیں اس کے اوپر تو گویا کہ آپ نے اپنے اس صدقے کو باطل کر دیا کسی دوسرے پر احسان دھر کے یا یہ کہ اس کو کسی اور ذریعے سے باتوں کے ذریعے اپنی زبان کے ذریعے ایذا پہنچا کر لہم اجرہم عند ربہم ان لوگوں کا اجر جو ہے اللہ کے پاس محفوظ ہے جو یہ کام نہیں کرتے کہ کسی کی مدد کی ہے کوئی صدقہ و خیرات کیا اور پھر اس پر احسان بھی دھر رہے ہیں اسے ایذا پہنچا رہے ہیں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے قول معروف اب کسی کو صدقہ و خیرات کر دینا اور اس کے بعد احسان دھرنا یا اپنی زبان کے ذریعے اسے ایذا پہنچانا اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم اس سے معذرت کر لو اگر وہ تمہارے پاس آیا تھا ضرورت مند تو اسے مدد دینے کے بعد اگر اس کی تم نے عزت نفس جو ہے اس کا ڈھیلا کرنا ہے احسان دھر کے تو قول معروف اچھی بات ہی اس سے کہہ دو وہ مغفرت یا یہ کہ اس سے درگزر کرو نہ دو اسے یہ کہیں بہتر ہے کہ دینے کے بعد تم اس کے اوپر دھونس جماؤ اور اس کے اوپر احسان دھرو خیر من صدقتی اتباعوا اعضا یہ روش جو ہے اچھی بات کہہ دینا یا اسے معافی مانگ لینا اسے درگزر کرنا جیسے ابھی اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے فقیر تو آپ صرف بھائی معاف کرو تو گویا کہ اگر آپ نہیں دے سکتے تو اچھے انداز میں ان کو آپ جو ہے اپنے سے رخصت کر سکتے ہیں خیر من صدقتی اتباعوا اعضا یہ کہیں بہتر ہے طرز عمل اس سے کہ آپ کوئی صدقہ دیں اور اس کے بعد پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ احسان دھرنے لگیں اور اذیت پہنچانے لگیں واللہ غنی حلیم اور اللہ تعالی غنی ہے کمال حلم والا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا اہل ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کیا کرو من اور اذا کے ذریعے من ہوتا ہے احسان دھرنا اور اذا وہ باتیں کرنا جس سے اذیت پہنچے کالذی ینفق مالہ رعاء الناس یہ بھی تو طرز عمل ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی کو کوئی ہیلپ آؤٹ کر دیا کوئی مدد کی لیکن اب آپ کے دل میں یہ خواہش موجود ہے اب اسے میرا جو ہے وہ گویا کہ احسان مند ہونا چاہیے اسے اپنی گردن میرے سامنے جھکا کر رکھنی چاہیے یہ طرز عمل بھی غلط ہے کلتی انفق مالہ رعاء الناس مثال اس شخص کی کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر اور وہ ایمان نہیں رکھتا آخرت پر بھی اور اللہ پر بھی فمثلہ اب گویا کہ اس شخص کی مثال جو صدقہ و خیرات تو کر رہا ہے لیکن ریاکاری پیش نظر ہے لوگوں کے اندر نام و نمود اور نمائش کا جذبہ جو ہے اس کے اندر موجود ہے اس کی مثال دی گئی فمثلہ اس کی مثال ایسے ہے کہ مثل صفوان گویا کہ ایک چکنی جو ہے پتھریلی چٹان ہو علیہ ترابن اور اس کے اوپر ایک مٹی کی تہ موجود ہو فاصابہ وابل فترکہ سلدا اور اس کے بعد کوئی بارش آئے اور وہ پوری کی پوری جو ہے وہ چکناہٹ پھر نمایاں ہو جائے اور مٹی کی جو ایک تہ تھی وہ پوری کی پوری دھل جائے یہ مثال بڑی بلیغ ہے اس لیے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر کاشت کریں گے جہاں نیچے پتھر ہے اور اوپر فرض کیجئے کہ 6 انچ 8 انچ کی موٹی جو ایک تہ موٹی کی مٹی کی موجود ہے آپ نے وہیں بیج ڈال دیا فصل تو حاصل ہو گئی لیکن جیسے ہی زوردار بارش پڑے گی ہوگا کیا وہ چکنی چٹان جو ہے دوبارہ نکل جائے گی اور وہ آپ کی جو محنت ہے جس میں بیج ہے یا وہ فصل فرض کیجئے اس نے بھی کونپلیں نکال لی تھی وہ سب کے سب دھل جائیں گے تو اس شخص کی مثال کے جو صدقہ و خیرات تو کرتا ہے لیکن دکھانے کے لیے گویا کہ اسے آخر میں کچھ حاصل نہیں ہوگا یا دنیا میں تو اس نے دیا لیکن آخرت میں اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے فطر کہو سلدا اور جیسے ہی بارش اس پر پڑی اور وہ بالکل صاف اور چکنی مٹی جو ہے وہ چکنی چٹان نیچے سے نکل آئی لا یقدرون علی شیء مما کسبوا اور وہ نہیں قدرت پاتے کسی شے پر بھی جو انہوں نے محنت کی تھی اس نے جو کوئی بیج ڈالا تھا کہ پھر یہ کہ اس کے بعد کونپلے بھی برآمد ہو گئے لیکن سب ختم ہو گیا واللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله اور وہ ان لوگوں کی مثال کے جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ابتغاء مرضات الله اللہ کو راضی کرنے کے لیے وتثبيتا من انفسهم اور اپنے ایمان میں مزید پختگی کر پیدا کرنے کے لیے كمثل جنة بربوة ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو تھوڑی سی بلندی پر ہو اصابها وابل فآتت أكلها ضعفين وہاں اگر کسی شخص نے کاشت کی ہے محنت کی ہے گوڈی کی ہے بیج بویا ہے تو بارش ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے جو ہے باغ جو ہے وہ بالکل بہار آ گئی اس پر اور وہ پوری فصل جو ہے لہلانے لگی فآتت اکلہا زیفین اور پھر یہ اس کا جو پھل تھا وہ کئی گنا برآمد ہوا فإن لم یصبها وابل اور اگر یہ کہ وہ ایسی بارش نہ بھی ہو تو صرف یہ جو پھوار جسے کہتے ہیں چھیٹا بھی پڑ جائے تو فقل وہ بھی کافی ہے صرف شبنم اور چھیٹا پڑ جائے تب بھی کافی ہے گویا کہ یہاں اس نے کوئی محنت نہیں کی اس معنی میں ٹھیک ہے بیج تو بویا ہے لیکن نیچے زمین پتھریلی نہیں تھی ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اس جگہ کاشت کی کہ جہاں نیچے چکنی پتھر والا کوئی چٹان موجود تھا وہ تو ختم ہوا لیکن وہ جگہ کہ جو تھوڑی سی بلندی پر ہے جہاں بارش اگر زوردار بھی ہوئی ہے تو پانی بہ گیا ہے، کھیت سراب ہو گیا اور لہلہاتی ہوئی فصل جو ہے اس کے سامنے موجود ہے. اب یہ مثال ان لوگوں کی ہے کہ جو صدقہ و خیرات تو کرتے ہیں لیکن صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اب یہ شخص اس سے خوب پھل بھی حاصل کرے گا، عادت اکولہا زیفین، اور کئی گنا پھل جو ہے اس کو حاصل ہو جائے گا اور اس کا ثواب جو اللہ کے یہاں محفوظ ہے اس کو لازمن مل کر رہے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے. ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا کہ اس کے لیے ایک باغ ہو جو کھجوروں کا باغ ہو، وعناب، اور اس میں انگوروں کی بیلیں بھی ہوں، تجری من تحت الانہار، اس کے دامن میں نہریں بھی رواں ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات، اور اس باغ میں اور بھی بہت سی نو کے جو ہے غلہ ہے، اجناس ہے، پھل اور بھی میوے اس میں موجود ہیں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور یہ شخص جو مالک ہے اس باپ کا اس کے اوپر بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس بوڑھے انسان کے ابھی ایسے بچے ہیں جو ضعیف ہیں، جو گویا کہ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکے، فَأَصَابَهَا إِحْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر اچانک کسی دن جو ہے وہ کوئی آگ کا بگولا آیا، تیزۃٌ ہوا، یا جس طرح ٹورنیڈو کے آپ نے دیکھی ہوگی کس طرح وہ ہر شے کو جو اجاڑ دیتی ہے، اور وہ باغ جو ہے بالکل فاحترقت، کوئی وہ ایسا بگولا آیا آگ کا کہ اس باغ کو بالکل جلا کر بھسم کر دیا. کذالک یبین اللہ لکم آیات لکم الآیات لعلکم تعقلون، یہ بھی مثال دی ہے گویا کہ ان لوگوں کی کہ جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں مقبول ہے، لیکن یہ اگر معاملہ دوسرا ہوگا جیسے کہ پہلی مثال میں آئی وہی بات یہاں آ گئی کہ اسے کچھ حاصل نہ ہو سکا، محنت تو اس نے سب کچھ کی لیکن چونکہ اللہ کو راضی کرنا پیش نظر نہیں تھا بلکہ ریاکاری تھی اور نمائشی کو جذبہ اندر موجود تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کر دی. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اہل ایمان خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمایا ہے، گویا کہ تمہاری کمائی کے اندر بھی رزق کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے، اس میں کوئی حرام شے شامل نہیں ہونی چاہیے. ومما اخرجنا لکم من الارض، اور وہ شے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالی، کوئی شے زمین کا مالک ہے اس کے اندر اس نے جو ہے کھیتی باڑی کی ہے، اس سے جو پھل حاصل ہو رہا ہے، جو میوہ یا کوئی غلہ اجناس گندم گیہوں چاول حاصل ہو رہے ہیں، جو کچھ بھی دیا ہے ہم نے تمہیں اس میں سے خرچ کرو. اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی زراعت ہے تو اس کے اندر عشر ہے، خمس ہے، روپیہ پیسہ ہے تو، یا یہ کہ سونا چاندی ہے تو اس کے لیے زکات ہے، لیکن انفاق کا اگر ذکر آئے گا تو وہ حقوق اللہ کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، جیسے کہ حضور نے کہا تھا وفی المال حق ان سوا الزکات، زکات ادا کرنے کے بعد بھی تمہارے اموال میں اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے یتیموں کا، بیواؤں کا، مساکین کا. ولا تیمم الخبیث منہ تنفقون، اور دیکھو یہ جو بھی تمہیں غلہ یا فصل حاصل ہو تو اس میں جو ردی قسم کا مال ہے ایسا نہ ہو کہ صرف اسی کو تم خرچ کرو لوگوں میں، کوئی اگر آ گیا ہے دس سے سوال دراز کیا اس کو تم نے مال دی، گندم اگر دی بھی تو وہ کہ جس کے اوپر بارش پڑ چکی تھی جس میں سے کہیں کوئی جو اسمیل آ رہی تھی. اب یہ اگر کام کر رہے ہیں اپنے لیے تو اچھی شے رکھی ہے اور دینے کے لیے تم نے جو ہے اذکار رفتہ قسم کی، جیسے کہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہی شے پسند ہے جو تمہیں پسند ہے اس سے خرچ کرو اللہ کے رستے میں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی اس معراج تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو وہ جو تمہیں خود پسند ہے، جو اپنے لیے پسند ہے وہ دوسروں کو دو، لیکن دوسروں کو جب دینے کی باری آئی تو اس کے اندر جو ہے وہ ردی مال اگر نکالنے کی نیت ہے تو ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور اگر کہیں تم دستے سوال کسی وقت حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ تم جو ہے وہ فقراء میں شامل ہو گئے اور تمہیں اس قسم کی کوئی شے جو ردی ہے جو ناکارا ہے وہ کوئی شخص دے تو تم اپنے آپ کو غور کرو تمہاری کیفیت کیا ہوگی. آج تم دینے والے ہو تو تمہارا حال یہ ہے کہ ردی چیز جو ہے وہ اللہ کے رستے میں نکالنے کے لیے تیار ہو، اور پھر یہ کہ اگر کہیں تم لینے والے بن جاؤ تو تمہاری کیفیت کیا ہوگی. وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور تم کبھی اس کو نہ لو اگر ضرورت پڑے تمہیں کسی وقت، جوائے اس کے کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ مجبوری ہے، اب اگر اور کچھ نہیں ہے تو پھر ردی مال ہے تو اسی کو استعمال کرو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے، ستودہ صفات ہے. الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمُ الْفَحْشَاءَ، شیطان ہے کہ جو تم سے وعدہ کرتا ہے، جو تمہیں گویا کہ خوفزدہ کرتا ہے فقر سے، اور تمہیں حکم دیتا ہے فحشا کا، فحش باتوں کا حکم دینا. ان شیطان یعیدکم الفقر، وہ تمہیں فقر کا جو ہے وہ تمہیں دھڑکا لگا رہے، نہ نکالو اللہ کے رستے میں، ابھی روپیہ پیسہ ہے اسے سنبھال کر رکھو، بلکہ سود پر دے دو تو بڑی اچھی بات ہے کہ اور اس سے جو ہے رقم حاصل ہو جائے گی، شیطان تو یہ رستہ دکھائے گا. لیکن یہ کہ بہرحال اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ وہ فحش باتوں کا تمہیں حکم دے گا. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا, جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر وعدہ ہے تو مغفرت کا ہے, اور پھر یہ کہ اس کی طرف سے فضل ہوگا, اس کی رضا بھی حاصل ہوگی اور مزید اس کا جو ہے وہ دینا ہوگا. واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یوتی الحکمت من یشاء, وہ حکمت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے. حکمت اصل میں عقل و شعور کی پختگی کو کہتے ہیں کہ انسان کے اندر وہ دین کا شعور, مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور, اور ایک دنیا کا ظاہر ہے اس کا اصل باطن. ظاہر میں دنیا بڑی حسین ہے, بڑی چمک دمک ہے, بڑی اس کے اندر رانائیاں ہیں, بڑی اٹریکشن ہے, لیکن قرآن خود کہتا ہے نا دنیا کے اصل کے بارے میں, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں. یہاں کی لذتیں بھی عارضی ہیں, تمہاری اپنی زندگی کے ساتھ ہے, بلکہ عین ممکن ہے تم زندہ ہو اور یہ تمام جو نعمتیں تمہیں حاصل ہیں تم سے سلب کر لی جائیں. تو یہ تو گویا کہ ڈرامہ قسم کی چیز ہے, دنیا کبھی کچھ ہے جو ہے آ گئی آپ کے پاس, اور کبھی شے اللہ تعالیٰ نے آپ سے لے لی اس حوالے سے. لیکن اصل میں دنیا کی زندگی ایک بہت بڑی حقیقت, آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی تو آپ کو اسی دنیا کی زندگی میں انویسٹ کرنا ہے. یوتی الحکمت من یشاء, یہ عقل و شعور کی وہ پختگی اور دانائی جو آپ کو اپنے رب سے متعارف کرا دے. ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, اور جس شخص کو بھی حکمت عطا فرما دی گئی تو اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا گیا. وما یذکر الا اولو الالباب, اور نہیں نصیحت کا حاصل کرتے مگر وہی کے جو ہوش مند لوگ ہیں. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو, خواہ وہ کھانے پینے کی چیز ہو یا یہ کہ تم نے کوئی نظر مانی ہے, کوئی صدقہ ہے, کسی کے بارے میں تم نے طے کر دیا اگر میرا یہ کام ہو گیا تو یہ اتنے پیسے میں اللہ کے رستے میں نکالوں گا, جو شے بھی ہے, فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ, تو اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے. اور اگر نظر مانی گئی ہے تو اس کو پھر پورا کرنا بھی لازم ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کی باتیں کہ اللہ تو نے اگر میرا یہ کام کر دیا تو میں یہ کر دوں گا, یہ گویا کہ اس شان کے تو مطابق نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص جو ہے اس قسم کی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اکنالج کیا گیا, اور پھر اگر نظر مانی ہے تو اس کو پورا کرو. لیکن نظر صرف اللہ کے لیے ہوگی, غیر اللہ کے لیے نہیں. اگر کہیں معاملہ اس کے اندر ڈائیورشن کا ہو گیا تو پھر وہ شرک تک جا پہنچے گا. او نظر تم من نظر فإن اللہ یعلم, تو اللہ تو جانتا ہے. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. ان تبدوا صدقات فنعما ہی, اور اگر تم اپنے صدقات کو علل اعلان دو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تُخْفُوها, لیکن اگر تم اخفاء سے کام لو, یہ صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ, زکات علل اعلان دینی چاہیے, بلکہ زیادہ مستحب یہ ہے کہ لوگوں کو بتا کر دیجئے کہ یہ وہ میرے زکات کے پیسے ہیں, تاکہ اگر وہ فرض کیجئے جسے آپ دے رہے ہیں وہ خود معذرت کر لے کہ نہیں جی مجھ پر تو زکات نہیں لگتی, تو گویا کہ آپ بچ گئے نا. آپ نے اپنا مال اگر ایسے شخص کو دے دیا جسے زکات ہی نہیں لگتی تو پھر تو آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے. لہذا جو صدقات واجبہ ہیں, اسی طرح نماز کا معاملہ کہ پنج وقتہ نماز جو ہے وہ مسجد میں علل اعلان ہونا چاہیے. اب شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے جی کیوں ہم مسجد میں جائیں, لوگ سمجھیں گے بڑا نمازی ہے, یہ بھی شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے. گویا کہ شیطان آپ کو روک رہا ہے اللہ کے حضور مسجد میں حاضر ہونے سے, اور اندر اس نے کیا خوف پیدا کر دیا کہ لوگ کیا کہیں گے, جی لوگ کہیں گے جی لو بڑا نمازی ہے, یہ نمازیں دکھاتا ہے اور جو ہے ہمارے سامنے پڑتا ہے. تو یہ نہیں, بلکہ جب بھی بات فرائض کی ہوگی وہ علل اعلان ہوں گی. لیکن صدقات کی بات ہے, اگر آپ کو نوافل ادا کرنے ہیں تو گھر کے کسی تنہا گوشے میں ادا کیجئے. اگر نفلی صدقات دینے ہیں تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اس درجے اخفاء سے کام لو کہ جو تمہارے داہنے ہاتھ نے صدقہ دیا ہے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے, اسے بھی خبر نہ ہو, تو جائے یہ کہ لوگوں کے اندر چرچا ہو اور اس میں ریاکاری کا جو ہے ان سب شامل ہو جائے. وَإِن تُخْفُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاء, اور اگر تم اپنے صدقات کو چھپا کر دو گے اور انہیں فقراء تک پہنچاؤ گے, فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ, تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. گویا کہ جو بھی نفلی عبادتیں ہیں اس کے اندر اگر کہیں معاملہ جو ہے وہ ریاکاری کا آ گیا اور وہ دکھا دکھا کر کی جانے لگی تو پھر ان کی جو ہے وہ اجر و ثواب نہیں ملتا. وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ, تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ اسی ترتیب سے دو. وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ, اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر لازم نہیں ہے ان لوگوں کو راہ یاب کر دینا. یہ اختیار اللہ نے اپنے رسول کو بھی نہیں دیا. اگر اختیار ہوتا تو حضور کے چچا ابو طالب کبھی اس دنیا سے ایمان سے محروم نہ جاتے. شدید ترین خواہش حضور کی, اس لیے کہ دنیاوی اعتبار سے جو پروٹیکشن ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی وہ کسی کے ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو بھی سیرت کا ہم نے مطالعہ کیا ہے بالکل بچپن میں، والد کا سایہ جب اٹھ گیا تو کن کے زیر کفالت آئے؟ حضرت ابو طالب تھے جو حضور کے چچا تھے، شدید ترین خواہش کہ یہ ایمان لے آئے، لیکن اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ایمان کے بغیر گئے. اور روایات میں ہے کہ جب ان کا آخری وقت قریب تھا اور معلوم ہو رہا تھا وہ نزا کا عالم شروع ہونے والا ہے، تو حضور گئے ہیں اور جا کر ابو طالب سے کہا، چچا جان اگر میرے کان میں بھی آپ کلمہ شہادت ادا کر دیں گے تو اللہ کے ہاں جا کر میں گواہی دے دوں گا. لیکن اس پر ابو طالب نے کیا کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ ابو طالب مرے اس حالت میں کہ بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہ اسے تانا دے کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا تھا اور آخری وقت میں اپنے بھتیجے پر ایمان لے آیا. تو یہ گویا کہ ایک تعصب جو تھا ان کے اندر موجود تھا، ایمان کے بغیر رخصت ہوئے. تو آپ پر لازم نہیں ہے، لیس علیک ہداہم، انہیں راہ یاب کر دینا آپ کے ذمے نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو کچھ بھی، دیکھیے وہی انفاق دوبارہ آ گیا، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے، من خیر فلانفسکم، تو وہ اپنے بھلے کے لیے، اس کا فائدہ تمہیں پہنچے گا. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا فائدہ بھی تمہیں پہنچے گا. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور پھر یہ کہ جو شے بھی تم نے کھا، ایک ڈھیرا دیا اللہ کے رستے میں، ایک دمڑی دی لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ایک شخص فرض کیجیے کروڑ پتی ہے، وہ 50,000 روپے صدقہ دے دیتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک شخص جس کو دو وقت کی روٹی میں اثر نہیں، وہ اگر 10 روپے بھی صدقہ دیتا ہے تو شاید اللہ کی نگاہ میں یہ 10 روپے جو ہیں اس شخص کے جو کروڑ پتی ہے اس کے 50,000 سے بھی سبقت لے جائیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اس ظاہری چیز کو تو نہیں دیکھتا، تو وہ دیکھتا ہے کہ اندر نیت کتنی کیا تھی اور اخلاص کیا ہے. اس نے اپنا پیٹ کاٹ کر 10 روپے بھی اگر نکال کر کسی کی مدد کی ہے تو اللہ کی نگاہ میں اس کی بڑی وقت ہے. وانتم لا تظلمون، اور تم پر وہاں جو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. للفقراء الذین احشروا فی سبیل اللہ، ان فقراء کہ جو اللہ کے رستے میں کہیں گر گئے ہیں. اب دیکھیں انفاق فی سبیل اللہ کی ایک مد یہ بھی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ انفاق فی سبیل اللہ کہاں آئے گا؟ جہاں اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، اس کے دین اور شریعت کو نافذ کرنے کے لیے جہاں روپے پیسے کی ضرورت ہو. اب وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں اس کام کے لیے، اب دن کا اگر دھندا بھی ان کا جاری ہے، صبح سے لے کر اور شام تک جو ہے رات تک وہ لگے ہوئے ہیں ایک لدو اونٹ کی طرح، اس لیے کہ روزی بھی کمانی ہے، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اور اس کے بعد کہاں سے وقت آئے گا دین کے لیے کام کرنے کا؟ تو ایسے کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں، ہر دینی تحریک میں ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو وقف کرتے رہتے ہیں اس کام کے لیے. کیا اب ہمارا جو ہے اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا اس کام، اس مشن کے ساتھ ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. اب ان کی جو دنیاوی ضرورتیں ہیں ان میں خرچ کرنا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کی ایک بہت بڑی مد ہے. اس کا ذکر آ رہا ہے، للفقراء الذین احشروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے دین اس رستے کے اندر گھیرے میں آ گئے ہیں، وہ اپنے لیے کوئی دنیاوی معاش تلاش نہیں کر سکتے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں جو ہے تجارت کے لیے یا کہیں ملازمت کے لیے اپنا وقت نہیں لگا سکتے، زمین میں چل پھر نہیں سکتے، اس کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ تو اپنے آپ کو وقف کر چکے اس دین کے لیے، اس کام کے لیے. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور عام ناواقف شخص جو ہے وہ انہیں غنی سمجھتا ہے، اس لیے کہ وہ سوال نہیں کرتے، دستے سوال دراز نہیں کرتے، کسی کے سامنے جا کر جو ہے اپنا آپا بیان نہیں کرتے کہ ہمارے گھر میں تو اتنا فاقہ ہو گیا، یہ ہو گیا، بلکہ لوگ ان کے تعریفہم بسیماہم، ان کے حلیے سے، ان کے چہرے سے لوگ انہیں پہچان لیتے ہیں، چہرے کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص فاقے سے ہے، اس کے گھر میں کسی کو روٹی نہیں ملی، وہ دستے سوال دراز نہیں کرتا، اور لوگ ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہے، انہیں کسی شے کی ضرورت نہیں. اب گویا کہ بڑے لطیف انداز میں توجہ دلائی گئی ہے ان لوگوں کی طرف کہ جو اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں لیکن کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے. لہذا بقیہ لوگوں کو چاہیے جنہیں اللہ نے دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کا خیال رکھے اور ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کریں. تعریفہم بسیماہم، تم انہیں پہچان لیتے ان کے چہروں سے. لا یسألون الناس الحافا، اور وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر جو ہے وہ سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بھی علیم، تو جو بھی اپنا مال تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہر شے سے واقف ہے. اب یہ گویا کہ جو مدات مختلف ہیں مال کو صرف کرنے کی، مال کو خرچ کرنے کی، اس میں ایک مد یہ بھی آ گئی. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن، سرا وعلانیہ، چھپے بھی اور علانیہ بھی. گویا کہ علانیہ جو کر رہے ہیں تو وہ زکوٰۃ ہے اور صدقات واجبہ ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ کے دین کے لیے اگر ضرورت پڑ گئی، غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے کہا تھا جو شخص جتنا دے سکتا ہے دے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ جو ہے غلہ اور اجناس سے پورے لدے ہوئے لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیے. حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر میں جھاڑو دے کر جو کچھ تھا لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا، حضرت عمر گھر میں جو کچھ تھا اس کو نصف نصف دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا حضور کے قدموں میں ڈال دیا. تو وہ وقت دے. اب اس میں اگر کوئی شیطان جو ہے وہ کہے کہ نہیں جی یہ تو پھر ریاکاری ہو جائے گی، لوگ کہیں گے لو جی یہاں تو جو ہے معاملہ لوگوں کے علم میں آ جائے گا، نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے. سرم و علانیہ، علی الاعلان بھی اور چھپے بھی. فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور انہیں نہ کسی خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے نہ کسی غم کے اندر مبتلا ہوں گے. الذین یاکلون الربا، اب یہاں دیکھیے ربا جو ہے سود، اس کے ضمن میں ہماری تنظیم اسلامی نے بڑی جو ہے تین چار مہینے کی ایک مہم چلائی تھی. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی صاحب بھی ایسے ہوں گے جنہوں نے وہ ہورڈنگز یا وہ لیفلٹس جو ہم نے پھر اسی طرح بہت سے اسٹینڈیز جو تھے وہ ہم نے تقسیم کیے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر کم سے کم یہ شعور پیدا ہو کہ ہم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کی زد میں ہیں. اس لیے کہ ہماری معیشت کے اندر سود جس طرح اگرچہ بسا ہوا ہے، اور جب تک پوری کمٹمنٹ کے ساتھ پورے ایک مصمم ارادے کے ساتھ کوئی فیصلہ نہ کیا جائے کہ کسی طرح ہم اس نجازت سے نجازت جو ہے اس سے بچ سکیں تو بات آگے نہیں بڑھے گی. الذین یاکلون الربا، وہ لوگ کے جو سود خور ہیں سود کھاتے ہیں. لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، مگر ایسا شخص کے جس پر جو کھڑا ہو گویا کہ اس کو شیطان کی طرف سے کوئی دھپ رسید ہو چکا ہو، مقبوط الحواس ہو چکا ہو، کسی کے اوپر آسیب ہو اور وہ بہکی بہکی حرکتیں کرنے لگے. اور جس طرح آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی جانور جو ہے اگر کہیں وہ بابلہ ہو جائے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، تو سود خورانہ ذہنیت جن لوگوں کی ہوتی ہے ان کی کیفیت یہ ہے. حل میں مزید کسی طرح اور آ جائے، پھر یہ کہ ان کی نگاہوں کے سامنے کسی بڑھیا نے فرض کیجیے اگر سود لیا ہے 10,000 روپے، 1,000 روپے 10,000 روپے کا قرض لیا اور 1,000 روپے سود اس کے اوپر مقرر ہو گیا، تو وہ 10,000 جو کہ تو رہیں گے اور سال کے اندر 12,000 وہ بیچاری اپنا پیٹ کاٹ کے ان کے حوالے کر چکی ہوگی، لیکن یہ جو ہے اس کی کانوں کے اوپر جوں تک نہیں رہیں گی، ٹس سے بس نہیں ہو رہا. تو سخت دلی اور حیوانوں سے بھی نچلا جو ہے ان کا وہ پھر جسٹر سامنے آتا ہے. الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، مگر اس شخص کے کہ جس نے شیطان نے کوئی دھپ رسید کر دیا ہو، مقبوط الحواس کر دیا ہو. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیع و شرع جو ہے خرید و فروخت یہ بھی تو ربا، اور اس میں کیا فرق ہے؟ ایک شخص نے جو ہے مکان اپنا کرائے پر دے دیا، اس کا کرایہ حاصل ہو رہا ہے، اور ایک شخص نے وہی رقم جو ہے کسی کو سود پر دے دی اور اس پر سے انٹرسٹ وصول کر رہا ہے. آگے جواب کیا دیا گیا، وہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع و شرع کو خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، اور جہاں تک معاملہ ہے سود کا وہ اللہ نے حرام قرار دے دیا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب اس میں تم کتنی ہی منطقی دلیلیں دو، لیکن سود کے نتیجے میں جو شخصیت وجود میں آتی ہے اس کا نقشہ کھینچ دیا گیا. وہ بدہواس شخص جسے معلوم ہوتا ہے کہ اب سوائے روپیہ پیسہ اکٹھا کرنے کے اور کوئی دھن ہے ہی نہیں. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، اور جس شخص کے پاس بھی اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ جائے، یہ حکم آ جائے، فانتہا، اور وہ رک گیا، فلہ ما سلف، تو اس حکم کے آنے سے پہلے جو اس کے ساتھ معاملہ ہو چکا تھا، جو اس نے کوئی سودی لین دین کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن جیسے ہی حقیقت واضح ہو جائے تو اس کو فوراً وہیں بند کر دے. اور پھر یہ کہ جس شخص کی بھی اصل رقم ہے فرض کیجیے سود پر جس کو دیے، وہ صرف اپنی اصل زر جو ہے اس کو حاصل کرے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ جو ہے اللہ کے پاس عدالت کے دن پیش ہو جائے گا، جس شخص نے جو نیت تھی. لیکن یہ کہ جو شخص بعد آ گیا وہ رک گیا، فَلَهُ مَا صَرَفَ، تو جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے معاملے میں فیصلہ فرمائے گا. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، لیکن جو لوگ اعادہ کریں گے ان احکامات کے نازل ہو جانے کے باوجود سود خوری سے باز نہیں آئیں گے، تو یہ پھر اصحاب النار ہیں، جہنم والے ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ تو سود کو برباد کر دے گا، یہاں ترجمہ برباد کا بھی کیا گیا، مٹا دے گا. وَيُرْبِ الصَّدَقَات، اور صدقات ہیں جو آپ نے خیرات اور صدقات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں اضافہ فرمائے گا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ناشکرے اور کافر کو اور گناہگار سے کبھی محبت نہیں کرتا. ظاہر ہے جو شخص باز نہیں آ رہا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت تو اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے تو ابھی آگے الفاظ آ جائیں گے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے خلاف جو سودی لین دین سے باز نہیں آتے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ اقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کیا، وہ آتب الزکات اور زکات ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کسی کا خوف اور ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن میں مبتلا ہوں گے۔ اصل میں یہ ایمان کی باطنی کیفیت ہے، بار بار الفاظ آپ پڑھ رہے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جنہیں یقین ہو اپنے رب کی ربوبیت پر اور جنہیں یقین ہو کہ ہمیں کوئی تکلیف، کوئی ضرر، کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، تو ان کے اندر جو باطنی اطمینان پیدا ہوگا کہ بڑے سے بڑا حادثہ اگر ان پر ٹوٹا ہے تو انہیں یقین ہوگا کہ اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، اب مجھے اس آزمائش میں پورا اترنا ہے۔ بندہ مومن کی سوچ تو یہ ہوگی، لہذا انہیں جو ایک سکون قلبی حاصل ہوتا ہے، گویا کہ مستقبل کے بارے میں کوئی خوف یہ نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے، میں نے اگر یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا، فرامت میں نے چونکہ یوں کیا تھا لہذا یہ نقصان ہو گیا، اب اسی کے اندر جو ہے غم و اندوہ کی کیفیت میں انسان جو ہے فرسٹریٹڈ ہو اور ذہنی مریض بن جائے، اس کے برعکس وہ جو ایمان والوں کی کیفیت ہوتی ہے انہیں سرور کی کیفیت ہوتی ہے کہ میرے رب کے اذن کے بغیر نہ مجھے کوئی نفع مل سکتا ہے نہ ضرر پہنچ سکتا ہے، میں مکلف ہوں سعی و جہد کا، السعی منا والاتمام من اللہ، انسان محنت کرے، کوشش کرے، لیکن یہ کہ فیصلہ بالآخر کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، وہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ اللہ پر چھوڑ دے۔ تو اہل ایمان کی یہ کیفیت، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوتا کہ مستقبل میں کیا ہوگا، میرے رب کی مرضی کے بغیر تو ہو نہیں سکتا، اگر بظاہر کوئی مجھے نقصان پہنچ رہا ہے، مجھے کوئی تکلیف آ رہی ہے تو میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے اور مجھے اس آزمائش میں پورا اترنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی باقی رہ گیا ربا میں سے۔ گویا کہ ان آیات کا یہ، اگرچہ اس کے اندر بھی ایک گویا کہ آپ کو تدریج نظر آ رہی ہے، اس سے پہلے بھی جو سود کے حرمت کے حوالے سے آئے تھے غالباً سورہ انبیاء کے اندر ہیں، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ربا کے ذریعے جو وہ نفع حاصل کرتے ہیں وہ ان کے فائدے کی شے ہے، نہیں، بلکہ صدقات و خیرات جو ہیں جن کے ذریعے انہیں کوئی نفع نہیں مل رہا، اصل فائدے کی شے وہ ہے، آخرت میں تو ریوارڈ ان چیزوں کا ملے گا، یہ تو شے وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو بھی کوئی یہ سودی لین دین میں سے کوئی شے اگر باقی ہے تو ان کو ترک کر دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا، اب یہ الفاظ نوٹ کیجئے، اور اگر تم باز نہ آئے، ان آیات قرآنیہ کے نازل ہو جانے کے بعد بھی اگر تمہارے اندر کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی اور تم اس سودی لین دین سے باز نہ آئے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر یہ خبردار ہو جاؤ، کان کھول کر سن لو، فأذنوا، اذن کہتے ہیں کان کو، کان کھول کر سن لو کہ اب اللہ اور اللہ کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں اور کسی گناہ کے لیے قرآن میں نہیں آئے، نہ حدیث میں آئے، اور حدیث میں تو اس سود کی جو شناعت ہے اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو شرم تھی، جو حیا تھی، اور یہ الفاظ جو آپ نے بیان کیے صرف اس کی شناخت کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ سودی لین دین، یہ جو کاروبار ہے سود، اس کے 70 حصے ہیں، اور ان میں سب سے ہلکا حصہ بھی اس کے منافی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، اب ظاہر ہے اس سے جو مراد ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، اور حضور نے یہ الفاظ استعمال کیے تاکہ کم سے کم یہ کہ تمہیں اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو کان کھول کر سن لو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے پھر، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو جو اصل زر ہے، جو اصل مال تھا، وہ تمہارا حق ہے، اگر کسی کو تم نے قرض دیا تھا اس کے اوپر اب تک سود لیتے رہے تو وہ اصل زر اس سے لے لو، بلکہ آگے وہ بھی آ جائے گا کہ اگر تم اسے تصدقو، اگر وہ بیچارہ بالکل مرا مکا ہے اور وہ واپس بھی نہیں کر سکتا، اصل زر بھی واپس کرنے کو جو اس پوزیشن میں نہیں ہے، تو پھر اسے معاف کر دو، یہ تو گویا کہ بہت اونچے درجے کا کام ہوگا کہ تم نے جو قرض دیا تھا وہ اسی کی پھر ملکیت دے دو اور اسے معاف کر دو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو جو اصل راس المال ہے، جو اصل رقم تھی، وہ تمہارا حق ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی کو تم پر ظلم کرے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہو وہ قرض دار جس نے قرض لیا تھا بہت تنگی کی حالت میں، خود ہی اسے فاقے پڑ رہے ہیں، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اب کسی کو قرض دیا، یہاں سودی قرض کی بات نہیں ہو رہی، تو اب اس کو مہلت دے دو کہ جب تک کہ اس کے لیے حالات بہتر نہ ہو جائیں۔ اب ظاہر ہے جو بیچارہ دو وقت کی روٹی نہیں کما سکتا وہ قرض کیسے واپس کرے گا، اور اس میں جس شخص کے پاس فاضل رقم تھی وہ اس نے قرض پر دی، اور وہ اس کے اوپر جو ہے خدائی ٹھیکے دار بن کر کھڑا ہو جائے، ڈڈا لے کر مسلط کر دے کہ مجھے میرے پیسے واپس کرو، حالانکہ اس پیسے کی واپسی سے یہ نہیں ہوگا کہ اس کا کوئی رکا ہوا کام چل پڑے، لیکن یہ کہ بہرحال لوگوں کے اندر اپنی ایک دینی جسے آپ کے یہ سختی اس انتہا تک بھی پہنچ جاتی ہے. فنظرت ان علاج میں سرت، اسے مہلت دو ایک خاص سہولت تک کے لیے، اسے کوئی فراغت حاصل ہو جائے. وان تصدقوا خیر لکم، اگر انہیں معافی کر دو تو یہ کہیں بہتر ہے تمہارے لیے. یہ گویا کہ بہت اونچے درجے کی نیکی ہوگی کہ جو سودی رقم آپ نے دی ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو لوٹا سکے، تو نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر کوئی خدائی فوجدار بن کر کھڑے نہ ہو بلکہ اس کو معاف کر دو. ان کن تم تعلمون، اگر تم واقعتاً علم رکھتے ہو. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم سب کو اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا. یہ حدود اللہ ہیں، یہ اللہ کی شریعت کے احکامات ہیں، اگر انہیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے یا اسی کان سے واپس نکال دو گے اور ان پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. پھر ایک دن تم سب کو حاضر ہونا ہے، اور جو جو علم تمہیں حاصل ہوا تھا اس پر عمل کتنا کیا. وَعَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَا، یہ صرف اپنے معلومات کے اندر اضافہ کر لینا اور اس کا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر کر کے جو ہے انسائیکلوپیڈیاز اپنے ذہن کے اندر جمع کر لینا، یہ تو حاصل نہیں ہے. جو علم حاصل ہوا تھا وہ کس لیے حاصل کیا تھا؟ اس پر عمل کرنے کے لیے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ جھنجھوڑنے والی بات ہے، ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم سب کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر ہر شخص کی کمائی کا بھرپور جزا یا سزا اس کو مل کر رہے گی. وَفَّى يُوَفِّي، پورا پورا دے دینا، پھر پورا پورا اجر و ثواب ملے گا. اگر بد کرداری ہے اور گناہوں کے جو ہے وہ یلغار ہے تو بھرپور سزا مل کر رہے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.